وحلف السارق وزمن انك لولم يقطع لان المال يلزم بالنقول الى القطع وكذا الزوج اذا ادعت المراه طلاقا قبل الدخول لانه يحلف في الطلاق اجماعا وحلف السارق اور قسم دلائی جائے گی قسم اٹھوائی جائے گی چور سے بھئی سارق جو ہے چوری کرنے والا وَزَّمِنَ إِنَّكَ لَا اور ضامن ہوگا وہ اگر اس نے انکار کیا قسم سے بھئی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری چوری کی ہے اتنا مال چورایا ہے تو اس صورت میں کیا چور کو قسم دی جائے گی یا قسم نہیں دی جائے گی کہتے ہیں بھئی چور کو قسم دی جائے گی اور وہ انکار کر دیتا ہے قسم نہیں اٹھاتا تو اس صورت میں اس پر ضمان آئے گا جتنے مال کا دعویٰ وہ کر رہا ہے وہ مال کیا کیا جائے گا چور سے لے لیا جائے گا وَلَمْ يُقْطَعْ لیکن ہاتھ اس کا نہیں کٹا جائے گا تو قسم سے انکار کی وجہ سے مال تو اس پر لازم ہو جائے گا لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیوں؟ لِأَنَّ الْمَالَ يَلْزَمُ بِالنُّقُولِ اس لئے کہ مال جو ہے وہ انکار یعنی قسم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے مال مال لازم ہو جاتا ہے بھئی ایک شخص دوسرے پر مال کا دعویٰ کرتا ہے اس نے میرا اتنا مال دینا ہے اور وہ اس کے بعد بینہ کوئی نہیں تو مدعا علیہ سے کیا کی جاتی ہے قسم اور وہ قسم سے انکار کر دے تو کیا ہوتا ہے اس پر وہ مال لازم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو مال تو لازم ہو جاتا ہے قسم سے انکار کی وجہ سے لیکن قطع ہاتھ کا کاٹنا یہ ثابت نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ اس نے جو قسم سے انکار کیا ہے اس میں شبہ ہے مولانا کیونکہ انکار عن القسم اس میں احتمال ہے اقرار کا بھی احتمال ہے اور بذل کا بھی صورت سمجھ میں آئی بھائی جو شبہ آگیا مولانا اور شبہ کی وجہ سے ہاتھ کا کاٹنا تو حد ہے چوری کے اندر تو حد جاری شبہ کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جا سکتے لِأَنَّ الْمَالَ يَلْزَمُ بِالنُّقُولِ إِلَى الْقَطْعِ اس لئے کہ مال جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے انکار کی وجہ سے قطع نہیں بھئی وَقَذَا الزَّوْجُ اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ اسی طرح بھئی خاوند ہے اس کو بھی یعنی قسم دی جائے گی خاوند کو بھی کیا دی جائے گی قسم دی جائے گی اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا جبکہ دعویٰ کرے عورت طلاق کا قبل الدخول دخول سے پہلے بھئی جماع سے پہلے بھئی عورت کیا دعویٰ کر دیتی ہے بھئی ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح ہوا لیکن اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عورت کے پاس بینہ کوئی نہیں تو خاوند منکر ہے تو کیا اس سے قسم لی جائے گی یا قسم نہیں لی جائے گی کہتے ہیں بھئی اس صورت میں خاوند سے قسم لی جاتی ہے بھئی لِأَنَّهُ يُحَلَّفُ فِي الطَّلَاقِ اجْمَاعًا اس لئے کہ قسم دی جاتی ہے طلاق کے مسئلے میں بالاجماع فقہا کا اجماع ہے بھئی کچھ مسائل پیچھے ذکر کیے تھے نکاح وغیرہ ان میں تو قسم نہیں دی جاتی لیکن طلاق میں بالاجماع کیا ہے قسم دی جاتی ہے تو جب مدعی عورت جو ہے اس کے پاس بینہ نہیں تو خاوند پر کیا آ جائے گی قسم آ جائے گی اچھا اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو ٹھیک بھئی معلوم ہوئے اس نے طلاق نہیں دی لیکن اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کہتے ہیں فَإِن نَقَلَ اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے زَمِنَ نِصْفَ مَحْرِحَا تو وہ ضامن ہوگا اس عورت کے نصفے بھئی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ قبل الدخول اگر طلاق دے دی جائے تو کتنا کیا دینا پڑتا ہے خاوند کو نصف مہر اگر مہر مقرر کیا ہو تو نصف مہر تو لہذا یہاں پر بھی اب خاوند انکار کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اب معلوم و طلاق ثابت ہو گئی اور نصف مہر اس پر آ جائے گا بھئی وَقَذَا فِن نِكَاحِ اور اسی طرح نکاح کے اندر ہے عزت داد کیا مہرہا جبکہ دعویٰ کرتی عورت اپنے مہر کا صورت مسئلہ یہ بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ دیکھو بھئی ان کا کیا مسئلہ ذکر کیا کہ نکاح کے مسئلے میں قسم نہیں دی جائے گی لیکن نکاح کے باب میں عورت مہر مال کا تقاضا کرتی ہے مال کا دعویٰ کرتی ہے پھر قسم دی جائے گی پھر قسم دی جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی کیا مسئلہ ذکر ہوا کہ نکاح کے مسئلے میں ویسے تو قسم نہیں ہے، یا مدعی بینہ پیش کرے، اگر وہ بینہ پیش نہیں کرتا تو مطالعے پر قسم نہیں، لیکن اگر وہ مال وغیرہ کا تقاضا کرتا ہے تو اس صورت میں پھر نکاح کے بعد میں بھی کیا کی جائے گی؟ قسم دی جائے گی. اور اگر وہ مدعی قسم سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں نکاح تو ثابت نہیں ہوگا لیکن مال کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ قسم سے انکار کی وجہ سے مال ثابت ہو جایا کرتا ہے، البتہ حلت ثابت نہیں ہوتی. یہ معنی ہے وقضا فی النکاح عزت داد کیا مہرہا، اور اسی طرح نکاح کے اندر ہوگا، یعنی خاوند کو قسم دی جائے گی عزت داد کیا مہرہا، جبکہ عورت کس کا دعویٰ کرتی ہے؟ اپنے مہر کا. اے عزت داد المرأۃ النکاح، جب دعویٰ کیا کسی عورت نے نکاح کا کسی شخص پر اور وہ انکار کر رہا ہے، وطلبت المال، اور عورت طلب کر رہی ہے مال کو، کل مہری او النفقتی، جیسے کہ مہر ہے یا نفقہ ہے، فانکر الزوج، خاوند انکار کرتا ہے، یحلف بی، خاوند کو قسم دی جائے گی، فانک لا، اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم سے، یلزم المال، مال کیا ہے اس پر لازم ہو جائے گا، ولا یثبت الحل عند ابی حنیفہ رحم اللہ، لیکن حلت ثابت نہیں ہوگی. بھائی عورت نے دعویٰ کیا تھا اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اب خاوند کیا کرتا ہے؟ قسم سے انکار کر دیتا ہے مولانا، تو نکاح کے بعد میں تو قسم ہے ہی نہیں. یہاں پر قسم بھی جو دی ہم نے وہ کس کی وجہ سے دی ہے؟ کیونکہ عورت کس کا تقاضا کر رہی ہے صاحب؟ مال کا تقاضا کر رہی ہے، تو مال انکار عن القسم کی صورت میں مال تو ثابت ہو جائے گا لیکن وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ معنی ولا یثبت الحل عند ابی حنیفہ رحم اللہ، حلت ثابت نہیں ہوگی امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، لان المال یثبت بالنقول الى الحل، للحلہ، اس لیے کہ مال جو ہے وہ تو ثابت ہو جاتا ہے قسم سے انکار کی وجہ سے للحلہ، لیکن حلت ثابت نہیں ہوتی. وفی النسب بھی، اور اسی طرح نسب کے اندر بھی ہے بھائی، نسب میں بھی بھائی امام صاحب کا کیا مسلک تھا بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ ایک آدمی دوسرے پر کس کا دعویٰ کر دے؟ نسب کا دعویٰ کر دے، تو اس صورت کے اندر قسم نہیں دی جائے گی. مدعی بینہ پیش کرے لیکن مطالعے پر قسم، لیکن اگر نسب کی وجہ سے کوئی کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے، مثلا ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، کسی پر دعویٰ کر دیا بھائی، کس لیے دعویٰ کرتا ہے؟ وراثت لینے کے لیے. کس کے لیے؟ وراثت وغیرہ دینے کے لیے بھائی. تو اب اس صورت میں مولانا مدعی کے ذمہ بینہ ہے، لیکن اگر وہ بینہ پیش نہیں کرتا کر سکتا اس کے بینہ نہیں، تو مطالعے پر کیا آ جائے گی؟ قسم آ جائے گی. اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ یہ مثلا میرا بھائی ہے، کسی پر دعویٰ کر دیا بھائی، تو یہ میں بھی اس کے مال میں شریک ہوں بطور وراثت کے بھائی، اس نے کیا کیا بھائی؟ اس کے بعد اس سے قاضی نے بینہ پوچھ، اس نے کہا میرے پاس بینہ تو نہیں ہے، تو قاضی کیا کرے گا؟ دوسرے کو قسم دے گا. اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں نسب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن مال کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہوا یہ بھی اس کے ساتھ وراثت میں شریک ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فی نکاح فی نصب، اور اسی طرح ہے مولانا نصب کے اندر بھی، عزت دعا حق، جب کسی نے کوئی دعویٰ کیا کسی حق کا، نصب کی وجہ سے کسی حق کا دعویٰ کوئی کرتا ہے، کا ارثین، جیسے کہ وراثت ہے، و نفقتین، اور نفقہ ہے، ایحلف فی دعوی النصب، نصب کے دعوے میں بھی قسم دلائی جائے گی، قسم اٹھوائی جائے گی، عزت دعا المدعی مالا، جبکہ مدعی کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ مال کا دعویٰ کرتا ہے، فیسقط بالنقول، تو ثابت ہو جائے گا کیا؟ ثابت ہو جائے گا فیسقط بالنقول المال، تو قسم سے انکار کی وجہ سے مال تو ثابت ہو جائے گا، لن نصب، لیکن نصب ثابت عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. جی تو دعویٰ کرتا ہے حق کا کسی، اوپر متن میں کیا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے نصب کی وجہ سے کسی حق کا، کئیر سین، جیسے کہ وراثت ہے، اس کا دعویٰ کیا تھا، ون نفقہ، اور نفقہ کا دعویٰ کرتا ہے، وغیرہما، یا ان کے علاوہ کا دعویٰ کرتا ہے، کل حجر فی اللقیت، کل حجر فی اللقیت، حجر سے مراد ہے یہاں مانا ہے پرورش مولانا، کیا مراد ہے؟ پرورش بھائی، پرورش بھائی. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص کو کہیں کوئی بچہ ملا بھائی، کیا ملا؟ بچہ چھوٹا صغیرہ ملی کوئی بھائی راستے میں، پھر کوئی اور کسی اور عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بہن ہے، کسی عورت نے کیا دعویٰ کر دیا، اور کسی شخص کو کوئی صغیرہ راستے میں پڑی ہوئی ملی، ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی، ایک ماہ دو ماہ کی ہے، تین ماہ کی پڑی ہوئی ملی، اور ایک آزاد عورت نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کی بہن ہے، لہذا اس کی پرورش کا حق مجھے ہے، تمہیں اس کو پرورش کا حق قسم دی جائے گی، اور وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگی، پرورش کا حق مل جائے گا لیکن نسب ثابت، تو کہتے ہیں اسے پرورش کا حق تو مل جائے گا لیکن اس کی وجہ سے نسب ثابت نہیں ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ یاد رکھو لقیت ایسا چھوٹا بچہ یا بچی جو راستے میں کسی کو پڑا ہوا ملے بھائی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقیت کہلاتا ہے. صغیر یا صغیرہ بھائی راستے میں کسی کو پڑا ہوا ملے، یہ لقیت کہلاتا ہے بھائی. جیسے کہ پرورش ہے لقیت کے اندر، وامتناع الرجوع فی الہبت بھائی، دیکھو نسب کی وجہ سے پرورش کا دعویٰ کیا، پرورش تو ثابت ہو جائے گی، قسم دی جائے گی اور وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگی، پرورش کا حق مل جائے گا لیکن نسب ثابت. وامتناع الرجوع فی الہبت، یہ اسی طرح ہمارا نا نسب کی وجہ سے کوئی دعویٰ کرتا ہے، رجوع امتناع الرجوع فی الہبت کا بھائی، مثلا دیکھو بھائی، دیکھو یاد رکھو جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے تو اس کے لیے رجوع فی الہبت بھی جائز ہے. مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو کہا لو بھائی یہ کوٹھی میری طرف سے آپ کو بطور ہدیہ کے ہے، بطور تحفہ کے ہے، یا کوئی گاڑی دے دی، کوئی چیز دے دی، یہ بطور تحفہ کے آپ کی ہوئی، تو بھائی ہدیے کے اندر رجوع کرنا تو نہیں چاہیے، بڑا ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر رجوع کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. بعد میں کہتا ہے لاؤ بھائی میری گاڑی واپس کر دو، میرا یہ گھر کیا کرو، رجوع کر سکتا ہے، اسے حق ہے، اگرچہ کرنا نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھو اگر ہیبہ اپنے قریبی رشتہ دار پر کیا جائے تو پھر رجوع کا حق میں نہیں ہوتا. مثلا اپنے بھائی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ہیبہ میں رجوع ہو سکتا ہے جبکہ وہ غیر ہو، لیکن اگر قریبی رشتہ دار ہے تو رجوع کا حق. اب ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کو کوئی تو چیز تحفے کے طور پر دی، اب دوسرے نے شرح وقایہ پڑی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا کہ ہیبہ کے اندر یہ کیا کر سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے، کل سے یہ چیز میرے سے یہ چیز واپس لے لے، تو لہٰذا وہ دعویٰ کر دیتا ہے فوراً بھائی کہ تم میرے بھائی ہو، تم کیا ہو، یہ میرا بھائی ہے بھائی، سگا بھائی ہے بھائی. قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی نے کہا لاؤ بھائی بینہ پیش کرو، اس نے کہا میرے پاس کوئی بینہ، دوسرا شخص انکار کر رہا ہے تو قاضی اس کو کیا کہے گا، قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارا بھائی. ہاں اس کے نسب کا بھی پت، جس کو ہبہ دیا تھا وہ مجہول النسب ہے بھائی، سمجھ میں آئے، اگر معروف النسب ہے پھر تو نہیں، تو آپ قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے. تو اس قسم سے انکار کی وجہ سے نسب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن ہبہ سے، ہبہ میں رجوع کا حق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وامتناع الرجوع فی الہبۃ، اور ہبہ میں رجوع کا امتناع جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. وقضاء منکر القواد، اور اسی طرح قصاص کا منکر بھی ہے، یعنی اس کو بھی قسم دی جائے گی. ایحلف اجماعا، اسی طرح ہے قواد معنی قصاص، قصاص کا منکر، یعنی اسے بھی قسم دی جائے گی بالاجماع. لأنه حق العباد، اس لیے کہ قصاص کیا ہے، بندوں کا حق ہے. جی دیکھیے بھائی آگے تفصیل بتلا رہے ہیں، قصاص نفس میں بھی جاری ہوتا ہے اور قصاص اعضاء میں بھی جاری ہوتا ہے. اگر ایک شخص دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا، قصاصاً، اور اگر ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ ڈالے یا پاؤں کو جان کر کاٹ ڈالے تو یہاں پر اس سے بھی کیا کیا جائے گا، قصاص میں اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا. تو قصاص اعضاء میں بھی جاری ہوتا ہے اور نفس میں بھی جاری ہوتا ہے. اب ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا قصاص کا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، قاضی کے پاس لے گیا بھائی، قاضی نے کہا لاؤ بھائی تم نے قصاص کا دعویٰ کیا ہے بینہ پیش کرو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بینہ نہیں ہے، بینہ نہیں. تو کہتے ہیں بھائی دوسرے کو اب قسم دی جائے گی قصاص کے اندر کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تم نے اس کے بھائی کو قتل نہیں کیا، بھائی وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی کیا کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے۔ بھائی قاضی نے اس کو کیا کہا، قسم اٹھا کہ تم نے اس کے بھائی کو قتل نہیں، وہ قسم ہی نہیں اٹھا رہا، تو آپ اس کو جیل میں ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے کہ واقعی میں نے کیا کیا تھا کہ بھائی کو قتل کیا تھا، یا قسم اٹھا لے کہ میں نے اس کے بھائی کو قتل نہیں کیا، بھائی تو جیل میں جب تک ڈال دیں۔ اور باقی اگر نفس کم کے اندر قصاص ہے، اعضاء کے اندر قصاص ہے، اس میں قسم کا معاملہ آیا، تو وہاں قسم سے انکار کی صورت میں قصاص لے لیا جائے گا۔ ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس نے میرا، بھائی بینہ کدھر ہے، تم بینہ لے کر آؤ، اس نے کہا میرے پاس کوئی بینہ نہیں ہے، تو قاضی دوسرے سے کہے گا قسم اٹھاؤ، وہ قسم سے انکار کرتا ہے، تو اس کے بھی ہاتھ کو قصاصاً کاٹ دیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو نفس کے اندر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا جہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم کھا لے، اور اعضاء کے اندر اس سے قصاص لے لیا جائے گا جب وہ قسم سے انکار کرے۔ فَإِنَّكَ لَفِي النَّفْسِ، اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے نفس کے اندر، خُبِثَ، اس کو قید کیا جائے گا، حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے، وَفِي مَا دُونَهَا يُقْتَصُّ، اور نفس سے کم کے اندر يُقْتَصُّ، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ بھئی کیا بات ہے، قصاص تو شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جائے کرتا ہے، یہاں قصاص کیوں لیا جائے گا؟ بھئی نفس سے کم کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں فین الاطراف بمنزلت الاموال، اعضاء جو ہیں وہ کس کے درجے میں ہیں، سبق کی طرح توجہ ہے بھائی، اعضاء جو ہیں یہ بمنزلت الاموال، اموال کے درجے میں ہے، فیجری فیہا البذل، اور اموال کے اندر کیا جاری ہوتا ہے، بذل، تو فیجری فیہا البذل، تو ان کے اندر بھی کیا جاری ہوگا، بذل جاری ہوگا۔ بھئی دیکھو، ایک آدمی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور اسے پھر قسم کھانی پڑی، وہ قسم سے انکار کرتا ہے، تو اسے کیا دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، تو یہاں پر بھی اس پر قصاص آ رہا ہے، وہ قصاص سے انکار کر رہا ہے اعضاء کے اندر، اور اعضاء میں بھی کس کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، اعضاء کے ساتھ، مال والا، اور مال کے اندر تو بذل جاری ہوتا ہے، انکار کرے تو دے دیتا ہے، یہاں پر بھی انکار کرے تو اب کیا کیا جائے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے گا۔ اس لیے کہ اطراف جو ہیں اموال کے درجے میں ہیں، فیجری فیہا البذل، تو ان کے اندر کیا جاری ہوگا، بذل جاری ہوگا، بخلاف النفس، بخلاف کس کے، نفس کے، کہ وہ اموال کے درجے میں نہیں ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے بھائی۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، یلزم العرش فی النفس وما دونہا، عرش زمان کو کہتے ہیں مولانا، نفس کے اندر جو مال آئے اس کو دیت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس نے غلطی سے دوسرے کو قتل کر دیا تو کیا آیا کرتی ہے، دیت، جو مال آتا ہے، زمان آتا ہے، وہ دیت کہلاتی ہے۔ اور اعضاء کے اندر جو مال، زمان، مال کا زمان آتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، عرش کہلاتا ہے۔ تو کبھی مجازن ایک اطلاق دوسرے پر بھی دیت بول کر عرش بھی کبھی مراد لیتے ہیں، اور کبھی عرش بول کر دیت بھی، تو یہاں پر عرش زمان کے معنی، اور صاحبین کے نزدیک زمان لازم آئے گا، فی النفس وما دونہا، نفس اور ما دون النفس دونوں کے اندر، فإن نقول اقرار فیہ شبہۃ، اس لیے کہ انکار عن القسم جو ہے، انکار عن القسم کیا ہے صاحبین کے نزدیک، انکار عن القسم، ایک آدمی کو قسم دلائی گئی، اس نے قسم سے انکار کیا، تو یہ دراصل کیا کر رہا ہے، اقرار، تو ان کے نزدیک انکار عن القسم اقرار ہے، فیہ شبہۃ، لیکن ایسا اقرار ہے جس کے اندر کیا ہے، شبہ ہے، کیونکہ بذل کا بھی تو امکان ہے اس میں، تو شبہ ہے، فلا یثبت به القصاص، تو اس شبہ کی وجہ سے قصاص ثابت نہیں ہو سکتا بھائی، یا اس نقول کی وجہ سے اب قصاص ثابت نہیں ہو سکتا، بل یلزم المال، بلکہ کیا لازم ہو جائے گا، مال لازم ہو جائے گا بھائی، دونوں صورتوں میں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے بھائی۔ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ اَي فِي الْمِصْرِ، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا اور اس کو قاضی کی مجلس میں لے آیا، اور قاضی سے کہتا ہے قاضی صاحب اس نے مثلا میرا 1,00,000 روپیہ دین دینا ہے بھائی، قاضی اس سے کہتا ہے بھئی دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا، اب قاضی اس سے مدعی سے پوچھے گا بھئی کیا تم اقرار کرتے ہو یا اقرار نہیں کرتے، وہ اقرار نہیں کرتا تو مدعی کی طرف متوجہ ہوگا کہ لاؤ بھئی اپنی بینہ پیش کرو اپنے دعوے پر بھئی، مدعی کہتا ہے میری بینہ شہر میں ہے، کہاں پر ہے؟ شہر میں ہے، لیکن قاضی صاحب آپ اس سے قسم لے لیجئے، کیا لے لیجئے؟ قسم، تو بھئی اس صورت میں قاضی مدعی سے قسم نہیں لے گا، اس لیے کہ مدعی کی بینہ شہر میں ہے، قریب ہے، وہ مدعی کیا کر سکتا ہے، ان کو لے کر حاضر ہو سکتا ہے، لہذا اس صورت میں قاضی مدعی سے قسم نہیں لے گا، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ بینہ لے کر آؤ، مدعی سے کیا کہا جائے گا؟ بینہ لے کر آؤ، اور مدعی بھئی اس دوران بھئی کیا کرے گا، اس سے کفیل لے لیا جائے گا، مدعی سے ضامن لے لیا جائے گا تاکہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے بھئی، کوئی ضمانت دے دے گا اس کی 3 دن تک کے لیے بھئی، کتنے دن تک کے لیے ضامن لے لیا جائے گا، اور اس دوران وہ مدعی اپنے گواہ لے آئے گا، اور اگر مدعی کوئی ضامن نہیں دیتا یا کوئی ضامن اس کا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھئی مدعی اس کے ساتھ لازم رہے گا بھئی، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا جہاں بھی وہ جاتا ہے 3 دن تک، اور اس دوران کیا کر لے گا، اپنی بینہ کا انتظام کر لے گا، تو بس بات یہ ہے جو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قسم چاہ بینہ اس کے قریب میں موجود ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ مدعی سے قسم لے لی جائے، تو نہیں بھئی اس صورت میں قسم نہیں لی، ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ میری بینہ ہے ہی نہیں بھئی، اس مسئلے میں میرے پاس بینہ ہے ہی نہیں، یا میری بینہ تو ہے وہ غائب ہے بھئی، کہیں گئے ہوئے ہیں گواہ موجود ہی نہیں ہے یہاں پر، تو اس صورت میں پھر اس کے طلب کرنے پر قاضی کیا کر لے گا، مدعی سے قسم لے لے گا، صورت سمجھ میں آگئی، اسی طرح اگر مدعی مسافر ہو بھئی، بھئی اگر مدعی مسافر نہیں تھا پھر تو 3 دن کے لیے اس سے کیا کیا جائے گا، ضامن لے لیا جائے گا، اور ضامن نہیں دیتا تو 3 دن تک اس کے ساتھ مدعی ساتھ ساتھ رہے گا جہاں بھی وہ جاتا ہے تاکہ کہیں وہ چھپ نہ جائے بھاگ نہ جائے، لیکن اگر مدعی مسافر ہے تو پھر مسافر ہے اور مدعی کہتا ہے کہ قاضی صاحب اس سے قسم لے لی جائے بھئی، قاضی نے پوچھا تم بینہ پیش کرو، اس نے کہا میری بینہ شہر میں ہے بھئی، تو اب بھی وہی صورت ہے، وہ مدعی جو مسافر ہے اس سے کیا لیا جائے گا، ضامن لے لیا جائے گا، اگر ضامن نہیں ہے تو مدعی کیا کرے گا، اس کے ساتھ لازم رہے گا، لیکن غیر مسافر میں تو 3 دن تک کی مدت کے لیے ضامن لیا جاتا تھا، یہاں پر 3 دن تک کی مدت کے لیے ضامن نہیں لیں گے، بلکہ اس سے قاضی کے مجلس برخاست ہونے تک کے لیے کیا لے لیں گے، ضامن لے لیں گے، تو مدعی مسافر ہے بھئی اس سے ضامن لے لیں گے کتنی مدت کے لیے، جب تک قاضی کی مجلس برخاست نہ ہو جائے، یا اگر اس کے پاس ضامن نہیں ہے تو پھر مدعی اس کے ساتھ لازم رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک کہ قاضی کی مجلس برخاست، اور اس مدت کے دوران یہ جو قاضی کی مجلس برخاست ہونے کی مدت ہے جس کے لیے اس نے ضامن لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اس مدت کے اندر اندر مدعی اپنی بینہ کا انتظام کر لے، اگر اس مدت کے اندر مدعی اپنی بینہ کا انتظام نہ کر سکا تو پھر کیا کر لی جائے گی، مسافر سے قسم، اب قسم قاضی لے لے اس سے، اس سے پہلے قسم نہ لے جبکہ بینہ قریب میں موجود ہو گئی، ہاں تو قاضی کے مجلس کے برخاست ہونے تک، اس سے زیادہ تک نہیں بھئی ضامن لیں گے مسافر سے، کیونکہ اس صورت میں اس پر کیا لازم آتا ہے، ضرر لازم آتا ہے بھئی، وہ تو مسافر ہے سفر میں کہے بھئی، اور ہم کیا کہیں کہ 2-3 دن تک بھئی ضامن دے پھر تو اس بیچارے کو ضرر ہے اسے رکنا پڑے گا بھئی، صورت سمجھ میں آگئی، فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، اگر مدعی نے کہا کہ میری بینہ حاضر ہے، اَيْ فِي الْمِصْرِ، یعنی کہاں پر حاضر ہے، شہر میں، یعنی قریب ہی ہے، قریب ہی ہے، آگے متن دیکھئے اگلے صفحے پر، وَطَلَبَ حَلْفَ الْخَصْمِ، اور طلب کی اس مدعی نے، جو کیا کہہ رہا ہے میری بینہ کہاں پر ہے، شہر میں، اس نے طلب کی حَلْفَ الْخَصْمِ، فریق مخالف کی قسم، کہ قاضی صاحب اسے کیا لے لی جائے، قسم لے لی جائے، لا یحلفو، تو فریق مخالف کو قسم نہیں دی جائے گی. جی صورت سمجھ میں آگئے؟ حتی اب واپس آئیے، حتی لو قال لا بینت لی، یہاں تک کہ اگر مدعی نے کہا میری بینہ ہے ہی نہیں اس مسئلے کے اندر، او شہودی غیبون، یا بینہ تو ہے لیکن میرے گواہ کیا ہیں اس وقت، غائب ہیں، شہر سے کہیں باہر گئے ہیں کہ دوسرے سفر وغیرہ پر، اس صورت میں یحلفو، اب کیا کیا جائے گا؟ قسم لی جائے گی بھئی، ولا یکفلو، اور کفیل نہیں لیا جائے گا اس سے بھئی. جی تو کہتے ہیں وطلب حلف الخصمی، اور مدعی کی بینہ شہر کے اندر ہے اور وہ قسم کو طلب کر رہا ہے فریق مخالف سے، فریق مخالف کی، لا یحلف، تو فریق مخالف کو قسم نہیں دی جائے گی. ویقفل بنفسہ ثلاثۃ ایام، بھئی قسم نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھئی کفیل دے دے گا وہ اپنے نفس پر، ثلاثۃ ایام، کتنے دن کے لیے؟ تو مدعا علیہ جو ہے وہ کفیل دے گا اپنے نفس پر 3 دن کے لیے. فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرتا ہے کفیل دینے سے، لازمہ، تو مدعی کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ہاں ضمیر کس کو راجع، کس کے ساتھ لازم ہو جائے گا؟ مدعا علیہ. اَيْنْ أَبَى الْخَصْمُ عَنْ اِعْطَاءِ الْكَفِيلِ، یعنی اگر انکار کرتا ہے فریق مخالف کفیل دینے سے، لازمہ المدعی، تو لازم رہے گا اس کے ساتھ مدعی ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. ثم عطف علی الضمیر المنصوب فی لازمہ بھئی، پھر لازمہ بھئی، لازمہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل کی ہے جو مدعی کو راجع، اور ہاں ضمیر جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے مولانا، منصوب متصل ضمیر بھئی، مفعول کی ضمیر، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ ضمیر بھی اس وقت محلن کیا ہے؟ منصوب. اور آگے آ رہا ہے متن میں والغریب، اس غریب کا عطف بھی اس ضمیر منصوب پر ہے، تو وہ بھی کیا پڑھیں گے ہم؟ منصوب. تو لازم رہے گا بھئی اس کے مدعی کے ساتھ مدعی لازم رہے گا، والغریب، اور کس کے ساتھ لازم رہے گا؟ مسافر کے ساتھ. اچھے تو یہی ترکیب بتلا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ، کہتے ہیں ثم عطف علی الضمیر المنصوب، پھر ماتن نے عطف کیا ضمیر منصوب پر، فی لازمہ، جو کس کے اندر ہے؟ لازمہ کے اندر ہے ضمیر منصوب، اس پر عطف کیا، قولہ، اپنے اس قول کا، والغریب، تو لازم رہے گا مسافر کے ساتھ، قدر مجلس الحکم، کتنی مقدار؟ فیصلے کی مجلس کی مقدار، یعنی جتنی دیر تک قاضی کی مجلس برقرار رہتی ہے. خود بتلا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ، لازم المدعی الغریب، مدعی لازم رہے گا اس مسافر کے ساتھ، مقدار ما یکون القاضی جالسا فی المحکمتی، اتنی مقدار کہ جب تک قاضی بیٹھا ہوا ہے اپنے محکمے کے اندر، یعنی جب تک اس کی مجلس برخاست نہیں ہوتی. جی کیا بات کر رہے ہیں؟ جی تو مدعا علیہ ہی کہہ رہا ہوں میں. جی کس کی ذمہ گواہی آ گئی؟ گواہی میں نے کہا مدعا علیہ کے ذمہ. بھئی مدعی لازم رہے گا، اس کا انتظام مدعی نے کرنا ہے، گواہی کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ مدعی نے. تو وقت دے رہے ہیں ہم مدعی کو بھئی، لیکن کچھ دیر کے لیے مسافر کو بھی روکنا ہے بھئی، مدعی بیچارے کا بھی تو حق ہے، تو کتنی دیر تک ہم روک سکتے ہیں مسافر کو؟ 3 دن تک کے لیے روک کر رکھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، اس کو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں آپ؟ قاضی کی مجلس، اس کو قسم نہیں دیں گے. ہاں اس دوران، ہاں اگر مدعی نے شروع میں ہی کہہ دیا، جس مدعا علیہ ہے وہ کیا ہے؟ مسافر. اور مدعی نے کیا کہا؟ میرے پاس تو گواہ اس مسئلے میں ہیں ہی نہیں، یا میرے گواہ ہیں تو لیکن وہ شہر سے باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہیں پر قاضی کیا کر لے گا؟ مدعا علیہ سے قسم لے لے گا. لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گواہ تو ہیں، لیکن گواہ کہاں پر ہیں؟ شہر میں قریب ہی موجود ہے بھئی، جب قریب موجود ہے تو ان کو لے کر آؤ بھئی، کیونکہ تمہارے ذمہ کیا ضروری ہے؟ گواہ لانا ضروری ہے، تو وہ گواہ پھر اتنی مدت اس کو روک لیں گے، اور پھر اتنی مدت میں اگر وہ گواہ لے آیا تو ٹھیک، اگر گواہ نہیں لایا تو پھر اس صورت میں کیا آ جائے گی؟ مطالعے پر، مسافر پر، اب اسے قسم لے لی جائے بھائی، اسے روکا نہ جائے بھائی، قسم لے کر فیصلہ کر کے اسے بھیج دیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی حل نہ ہو تو بتایا کرو بھائی، ویسے سر نہیں لانا کہ ہو گیا. دوبارہ ہو سکتا ہے بھائی سمجھانے میں پوری طرح سمجھا نہ سکا ہوں، تو دوبارہ سمجھا دوں گا. تو یہ معنی ہے لازم المدعی الغریب، مدعی لازم رہے گا اس مسافر کے ساتھ کہ مسافر کہیں چلا نہ جائے، بھاگ نہ جائے، اور اس دوران اپنے بینہ کا بھی انتظام کر لے گا. لازم المدعی الغریب مقدار ما یکون القاضی جالسا فی المحکماتی، جتنی مقدار قاضی بیٹھا ہوا ہے اپنے محکمے میں، ولا یکفل، اور اسے کفیل بھی نہیں لیا جائے گا مسافر سے، الا الی آخر المجلس، مگر اسی مجلس کے آخر تک بھائی. اے ان اخذ منہ الکفیل، اگر اسے کفیل لیا گیا تو لا یؤخذ الا الی آخر مجلس الحکم، تو نہیں لیا جائے گا مگر اسی فیصلے کی مجلس کے آخر تک. فین اتا بالبینۃ فبہا، اس دوران اگر مدعی لے آیا بینہ فبہا تو بہتر، والا یحلفہ، ورنہ قاضی کیا کرے گا؟ مطالعے کو قسم دے دے گا انشاء اگر مدعی نے بھائی قسم کس کا حق ہے؟ میں نے کیا بتلایا؟ مدعی. تو مدعی نے اگر چاہا تو قاضی اب مطالعے مسافر کو قسم دے دے گا، وہ یداہ، اور اگر یا کیا کر دے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا اگر یہ نہیں چاہتا قسم بھائی. والحلف باللہ لا بالطلاق والعتاق، اور قسم بھائی، اب قسم کیا قسم دی جائے گی بھائی؟ مطالعے کو جب بھی قسم دی جائے تو کس طرح قسم دی جائے اور کس کی قسم دی جائے؟ کہتے ہیں بھائی قسم اللہ کی دی جائے گی بھائی. کس کی قسم دی جائے گی؟ اللہ کو، اللہ کی قسم دی جائے گی بھائی. والحلف باللہ، اور حلف اللہ کی ہوگی، لا بالطلاق، نہ کہ طلاق کے ساتھ، والعتاق، اور نہ عتاق بھائی. طلاق اور عتاق کی قسم نہیں دی جائے گی، بلکہ کس کی قسم دی جائے گی؟ اللہ کی قسم دی جائے گی کہ مطالعہ قسم کھائے گا کہ میں قسم اللہ کی قسم قاضی صاحب، میں نے اس کا کوئی حق نہیں دینا، نہیں دینا. ہاں مدعی کہتا ہے نہیں قاضی صاحب، اس کو اللہ کی قسم نہ دیں، یہ تو قسمیں کھاتا رہتا ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اس کو کون سی قسم دی جائے، عتاق یا طلاق کی قسم دی جائے؟ طلاق اور عتاق کی قسم یہ، مثلا قاضی صاحب یہ قسم اٹھائیے کہ اگر اس نے یہ، میں اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہوں یا اس نے میرا کوئی حق نہیں دینا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہے، یا اس کا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے، تو وہ اللہ کی قسم تو وہ آرام سے اٹھا لے گا، لیکن اب اس کو پتا ہے اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ 3 طلاق ہو جائے گی، یا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ قسم یہ نہیں اٹھائے گا بھائی. تو کہتے ہیں نہیں بھائی، قسم اللہ ہی کی دی جائے گی، طلاق اور عتاق کی قسم نہیں دی جائے گی بھائی. فَإِنْ أَلَحَّ الْخَصْمُ، أَلَحَّ يُلِحُّ الْإِلْحَاحَ، کا معنی اصرار کرنا، ضد کرنا. اگر قسم اصرار کرتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ نہیں قاضی صاحب یہی قسم دی جائے، قیلہ، تو کہا گیا ہے، صحہ بہ ما فی زماننا، صحیح ہے ان دونوں کے ساتھ قسم دینا ہمارے زمانے میں. بعض فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر بھائی اب طلاق اور عتاق کی قسم دینا صحیح، کیونکہ اللہ کی قسم کی لوگ، بعض لوگ زیادہ پرواہ نہیں کرتے بھائی. اجاز للقاضی، یعنی جائز ہے قاضی کے لیے، ان یحلفہ بالطلاق والعتاق، کہ قسم دے اس کو طلاق اور عتاق کے ساتھ بھائی. لیکن قیلہ سے ذکر کیا مولانا، قیلہ صیغہ تمریض ہے، یعنی کمزور قول کو ذکر کیا بھائی. صحیح قول یہی ہے کہ قاضی یہ قسم نہیں دے سکتا مولانا، اس لیے کہ اس پر نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری قسم جب اللہ کی قسم دی اور اس نے انکار کر دیا تو اس کے خلاف کیا کر دیا جاتا ہے؟ فیصلہ. لیکن اگر اس کو طلاق اور عتاق کی قسم دی جائے، دے سکتے ہیں بات فرماتے ہیں، لیکن اگر وہاں انکار کر دے تو فیصلہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں انکار کی صورت میں اس کے خلاف فیصلہ کرنا درست نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ قسم تو میں نہیں اٹھاؤں گا طلاق یا عتاق والی. قاضی فوراً فیصلہ کر دے، اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو. نہیں بھائی، پھر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اگر وہ انکار کر بھی دے. بھائی جی، اور دوسرا میں جی، تو قسم اللہ کی ہوگی، سمجھ میں آیا؟ جی قسم اللہ کی ہوگی. تو معلوم ہوا بھائی، جو قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں بھائی، کعبے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ وغیرہ کسی کی قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ قسم درست نہیں، اس لیے کہ مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں. البتہ خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، چنانچہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو خالق کے لیے جو جس کے لیے وہ چاہے بھائی. تو طلاق اور عتاق، بھائی یہاں طلاق اور عتاق کو ساتھ قسم تو یہاں بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن طلاق اور عتاق کو کیا کر رہا ہے؟ جی معلق کر رہا ہے، کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس پر کیا ہے، میری بیوی کو، ہاں تو وہ مراد ہے بھائی، سمجھ میں. طلاق اور عتاق باقاعدہ مقسم بھی ہی نہیں ہے یہاں پر بھائی، سمجھ میں آئے جی. وَيُغَلِّزُ بِصِفَاتِهِ، غَلَّذَ يُغَلِّزُ تَغْلِيظ کا معنی سخت کرنا، اور قاضی قسم کو سخت کر سکتا ہے، بِصِفَاتِهِ اے بِصِفَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ. مثلا قاضی کیا کہتا ہے، ایک تو ویسے قسم اٹھواتا ہے کہ قسم تم اللہ کی اٹھاؤ، اور کہتا ہے بھئی تم قسم اٹھاؤ اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جو ہر ایک کو روزی دینے والا ہے، جو موت اور زندگی دینے والا ہے. تو دیکھو اب شدت آگئی قسم کے اندر بھئی، کیونکہ ساتھ کیا آگئی، اللہ کی صفات بھی آگئی مولانا. تو کیا قاضی ایسا کر سکتا ہے، صفات کے ساتھ بنتا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھئی، قاضی قسم کو صفات کے ساتھ سخت کر سکتا ہے. اور یاد رکھو اس میں حروف عطف ذکر نہیں کیے جائیں گے. صفات کیا ہوں گی؟ کیونکہ اگر حروف عطف ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ کئی قسمیں بن جائیں گی، اور متعلق پر ایک قسم ہے یا کئی قسمیں ہیں بھئی؟ ایک ہی قسم ہے بھئی جی. تو قسم سے تو بھئی کہاں سخت کرے گا اور کہاں نہیں، کہتے ہیں بھئی سخت کر سکتا ہے، لیکن اگر نیک اور دیندار آدمی ہے تو اس کے لئے قاضی قسم کو صفات کے ساتھ سخت نہ کرے، وہ عام صرف باللہ کے ساتھ قسم اٹھا لے تو یہ بھی صحیح. اور اگر ایک عام آدمی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے لئے پھر صفات کے ساتھ قسم کو سخت کر سکتا ہے. یا بات فرماتے ہیں کہ بھئی مال کو دیکھ لیا جائے، دعوے کو دیکھ لیا جائے، اگر مال قلیل کا ہے تو سخت قسم کو سخت نہ بناؤ، اور اگر مال کثیر ہے تو پھر قسم کو کیا کر دو، سخت کر دو. وَيُغَلِّزُ بِصِفَاتِهِ، اور سخت کرے گا قاضی قسم کو بِصِفَاتِ اللہ کی صفات کے ساتھ. نَحُو بِاللَّهِ طَالِبِ الْغَالِبِ، طالب کا لفظ درست یہاں معلوم نہیں ہوتا بھئی، قسم ہے اس اللہ کی، الغالبی جو غالب ہے، المدرکی جو ہر چیز کا ادراک کرنے والا ہے، الملک جو بادشاہ ہے، الحی الذی لا یموتو، ایسا زندہ ہے جسے کبھی، لا یموتو ابدا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، ونحو ذالک، اور اس جیسی صفات کے ساتھ، لا بالزمانی والمکانی. تو قاضی قسم کو سخت کر سکتا ہے صفات ہی اللہ کی صفات کے ساتھ، لا بالزمانی والمکانی، لیکن زمان اور مکان کے ساتھ قسم کو سخت نہیں کر سکتا. مثلا بھئی مدعی کیا کہتا ہے، قاضی صاحب یہاں اسے قسم نہ لیں، بلکہ کب لیں، جمعے کے دن لیں، عصر کی نماز کے بعد لیں. بھئی عصر کے وقت میں وہ مبارک وقت ہوتا ہے، تو بھئی دیکھو قسم کو سخت بنا رہا ہے، کس کے لیے، مدعا علیہ کے لیے. کہتے ہیں نہیں بھئی، کسی مسلمان کے لیے زمانے یا مکان کے لیے قسم کو سخت کرنا صحیح نہیں ہے بھئی. تو یہ تو زمانے کی مثال تھی، یا مولانا زمانے کی اور مثال، کہ قاضی صاحب اسے ابھی قسم نہ لیں، چند دن بعد رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے دن عصر کے بعد اسے کیا لی جائے، یا اسے یوم عرفہ کے دن قاضی صاحب کیا کریں، قسم لیں. یا مکان کے ذریعے سخت کرتا ہے قسم کو، قاضی صاحب یہاں پر اس سے قسم نہ لیں یہاں پر عدالت کے اندر بلکہ مسجد کے اندر، اور مسجد میں بھی کس کے پاس؟ ممبر کے پاس، بھئی جامع مسجد میں وہاں پر اس سے قسم لی جائے، یا بیت اللہ کے اندر جا کر اس سے کیا کی جائے قسم، یا مسجد نبوی میں قسم اس سے لی جائے، تو نہیں بھئی کسی مسلمان کے لیے زمان یا مکان کے ساتھ قسم کو سخت کرنا صحیح نہیں. یہ معنی ہے لا بالزمان والمکان، اور سخت نہیں کر سکتا قسم کو قاضی بالزمان زمانے اور مکان کے ساتھ، حاضر عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یغلظ بالزمان قسم کو سخت کیا جائے گا زمانے کے ساتھ، بھئی قسم کو سخت کیا جا سکتا ہے زمانے کے ساتھ کا، بعد صلاۃ العصر یوم الجمعاتی جیسے کہ بھئی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، وبل مکانی اور مکان کے ساتھ بھی سخت کیا جا سکتا ہے، کل مسجد الجامع عند المنبری جیسے کہ جامع مسجد میں منبر کے پاس، بھئی ویحلف الیہودی بھئی یہودی کو کیسے قسم دی جائے گی، کہتے ہیں یہودی کو قسم دی جائے گی باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ علیہ السلام، قسم ہے اس اللہ کی جس نے تورات کو نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، یہ قسم دی جائے گی، ونصرانیو اور نصرانی کو قسم دی جائے گی باللہ الذی انزل الانجیل علی عیسیٰ علیہ السلام، قسم ہے اس اللہ کی جس نے نازل کیا انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، والمجوسی اور مجوسی کو یوں قسم دی جائے گی باللہ الذی خلق النار، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آگ کو پیدا کیا، کیونکہ مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آگ کو پیدا کیا، والوثنیو اور بت پرست جو ہے اس کو قسم دی جائے گی باللہ، بھائی کس کی صرف، کیونکہ بت پرست بھی اللہ کو مانتے ہیں بھائی، ولا یحلفون فی معابدہم اور قسم نہیں دی جائے گی ان کو ان کے معبدوں میں بھائی، ان کے عبادت کی جگہوں میں بھائی، کہ عیسائی کی قسم کہاں لی جائے، گرجے وغیرہ میں لی جائے اس سے، نہیں بھائی یہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ عبادت خانوں میں جا کر ان سے قسم لی جائے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ قاضی کا وہاں جانا مکروہ ہے مولانا، قاضی کا وہاں حاضر ہونا، کیونکہ وہ مجمع شیاطین ہے، وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں بھائی، دیکھو لوگوں کو گمراہی پر لگایا ہوتا ہے تو شیاطین کا گڑھ ہوتا ہے بھائی وہ گرجے وغیرہ بھائی، وَيُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بھائی، اور حاصل پر قسم دی جائے گی بیع اور نکاح کے اندر بھائی، بھائی دیکھو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا والا نا بیع کے مسئلے کے اندر، ایک آدمی کہتا ہے میرے قاضی صاحب اس کی اور میرے درمیان بیع ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا انکار کر رہا ہے، یہ اس کا کیا کر رہا ہے، قاضی کہتا ہے اچھا گواہ پیش کرو، یہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس کوئی بینہ نہیں، تو دوسرے مطالعے پر کیا آ جائے گی، قسم آ جائے گی، اب قسم تو دینی ہے تو قسم کس چیز پر دی جائے گی، کیا وہ کیا قسم کھائے گا، کہ یہ قسم نہ دے اس کو کہ قاضی صاحب واللہ میں نے اس کو یہ چیز نہیں بیچی، یہ قسم نہ اٹھوائے بھائی، بلکہ یہ قسم اٹھائے کہ واللہ قاضی صاحب اس کے اور میرے درمیان بیع قائم نہیں ہے، کیا قسم دی جائے گی، اس کے اور میرے درمیان بیع قائم اور کیا قسم نہیں دی جائے گی، یہ چیز میں نے اس کو اس بات پر قسم نہ اٹھائے کہ قاضی صاحب میں نے اس کو یہ چیز نہیں بیچی، کیوں، کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں اس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے بھائی، وہ ہوتا حق پر ہے بعض اوقات لیکن اس کا جھوٹا ہونا، مثلا دیکھو بے ایسی چیز ہے جو مرتفع ہو جایا کرتی ہے، اٹھ بھی جاتی ہے، دونوں آپس کرنے والے آپس میں کیا کر لیتے ہیں، اس کو اقالہ کر لیتے ہیں، فسخ کر دیتے ہیں بے کو بھائی، آپ نے ایک آدمی سے ٹوپی خریدی بھائی اور بعد میں کیا کر لیتے ہیں، اقالہ کر لیتے ہیں، بے فسخ کر لی، اب اسی طرح دو آدمی میں بیع ہوئی تھی اور انہوں نے آپس میں اقالہ کر کے کیا کر لیا، بیع کو فسخ کر لیا، اب وہ ایک دعویٰ کر دیتا ہے قاضی صاحب اس نے یہ چیز مجھے بیچی ہے لیکن میرے حوالے نہیں کر رہا، قاضی اس کو کیا قسم دیتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی، تو وہ جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا، چیز تو کیا کی تھی اس نے بیچی تھی، لیکن اس چیز پر دوسرے کا حق پھر بھی نہیں کیونکہ فی الحال بے قائم ہے، بے قائم نہیں ہے، تو قاضی اس کو کیا قسم دے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم دونوں کے درمیان فی الحال بے قائم ہے یا قائم اب بات درست بن گئی بھئی، وہ قسم آرام سے اٹھا لے گا کہ ہمارے اور میرے اور اس کے درمیان اس وقت بیع قائم، کیونکہ کیا کر چکے ہیں، دونوں بیع کو فسخ کر چکے ہیں بھئی. تو یہاں پر دیکھو سبب پر قسم نہیں دی بلکہ کس پر قسم دی؟ حاصل پر. سبب پر قسم نہیں دی بلکہ کس پر دی؟ حاصل پر قسم دی. سبب پر قسم دے تو وہ بیچارہ کیا بن جاتا ہے؟ اگرچہ حق پر ہے لیکن جھوٹا بن گیا، اس بیچارے کا حق مارا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ اس صورت میں تو انکار کرے گا بھائی قسم اٹھانے سے، کہ بے تو ہوئی ہے لیکن بعد میں کیا ہو چکا ہے؟ اخالہ ہو چکا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ایک ہے سبب، ایک ہے حاصل. سبب کیا ہے؟ مثلا بیچنا ہے سبب، اور پھر بیچنے کے بعد جو بیع قائم ہے وہ کیا ہے؟ حاصل. تو کبھی سبب پر قسم دی جاتی ہے اور کبھی حاصل پر. تو ضابطہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے، اگر ایسی چیز ہے جو مرتفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر حاصل پر قسم دیں، اور جو چیز مرتفع نہیں ہو سکتی، ایک مرتبہ آ گئی تو اب کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو وہاں پر سبب پر قسم دی جائے گی. تو دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سبب، ایک ہے حاصل سبب. بھائی سبب کیا ہے؟ مثلا دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوتی ہے مولانا، تو یہ بیع کیا ہے؟ سبب. اور حاصل کیا ہوگا؟ جب ایجاب و قبول کر لیں گے، بیع کر لیں گے، تو ان دونوں کے درمیان کیا قائم ہو گئی؟ بیع قائم ہو گئی. تو یہ قیام بیع، یہ ہے حاصل. کیا ہے؟ قیام بیع. اسی طرح ایک مرد عورت آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، تو نکاح ہے سبب اور حاصل کیا ہے؟ قیام نکاح. ان دونوں میں نکاح قائم ہو گیا، یعنی دونوں آپس میں میاں بیوی بن گئے. جی تو اب بھائی کبھی کبھی قسم سبب پر دی جاتی ہے اور کبھی قسم کیا ہے؟ حاصل پر دی جاتی ہے. بھائی کہاں حاصل پر قسم دی جائے گی، کہاں سبب پر قسم دی جائے گی؟ ضابطہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی، اگر سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو جاتا ہے، اٹھ جایا کرتا ہے، جیسے بیع کبھی اٹھ جاتی ہے، بائی اور مشتری آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ اقالہ کر لیتے ہیں، یا جیسے نکاح ہے مولانا، یہ کبھی اٹھ جایا کرتا ہے جبکہ خاوند بیوی کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے. تو اس صورت میں اگر سبب ایسا ہے جو کبھی اٹھ بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں سبب پہ قسم نہیں دی جائے گی بلکہ کس پر قسم دی جائے گی؟ حاصل پر قسم دی جائے گی. بھائی مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر بیع کا دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ گاڑی اس نے مجھے 1,00,000 روپے میں فروخت کی ہے، اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے، قاضی مدعی سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، مدعی کہتا ہے میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں، تو مدعا علیہ جو بائے ہے، قاضی اس کو کیا دے گا؟ قسم دے گا. تو قسم اب کس پر دی جائے؟ سبب پر. سبب پر قسم یوں بنتی ہے، یوں قسم دکھائے کہ واللہ قاضی صاحب میں نے اس کو گاڑی نہیں بیچی. تو دیکھا بیچنا سبب کا ذکر کیا. اور دوسری صورت ہے حاصل پر قسم دی جائے، وہ یوں کھائے گا قسم کہ قاضی صاحب واللہ اس کے اور میرے درمیان اس وقت بیع قائم نہیں ہے. تو ایک صورت ہے یہ قسم کھائے میں نے اس کو گاڑی بیچی نہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان فی الحال بیع قائم. تو کون سے قسم دی جائے؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر یہ سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو جایا کرتا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، تو کس پر قسم دی جائے؟ حاصل پر. کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ بعض اوقات وہ سچا بھی ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کا حق مارا جاتا ہے. اگر سبب پر قسم اٹھائے گا تو پھر اس کا حق، مثلا اس نے گاڑی بیچی تو تھی لیکن بعد میں کیا ہو گیا تھا؟ اقالہ ہو گیا، بے فسخ ہو چکی ہیں دونوں کے درمیان. اب اگر وہ یہ اسے کہیں ہم یہ قسم اٹھاؤ کہ واللہ تم نے یہ گاڑی اسے نہیں بیچی، تو وہ تو انکار کر دے گا، گاڑی تو اس نے کیا کی تھی؟ بیچی تھی. تو لہٰذا اس صورت میں وہ قسم سے انکار کرے گا اور اس کا حق کیا ہوگا؟ مارا جائے گا. لہٰذا اسے حاصل پر قسم دی جائے کہ یوں قسم اٹھاؤ کہ واللہ تمہارے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں ہے. اب مولانا وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ قاضی صاحب میرے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اسی طرح بھائی اگر نکاح کے بعد میں قسم دینی پڑے تو بھائی کیسے قسم اٹھائے گا؟ نکاح کے بعد میں قسم، کس پر دی جائے گی؟ حاصل پر، اس لیے کہ نکاح جو سبب ہے وہ ایسا ہے جو کبھی کبھی مرتفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے طلاق کی وجہ سے. تو یہاں پر اگر خاوند کو یہ قسم دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ تمہارا اس عورت سے نکاح نہیں ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ قسم سے انکار کرے گا اور اس بیچارے کا حق مارا جائے گا، کیونکہ اس کا نکاح تو ہوا تھا لیکن اس نے بعد میں کیا دے دی تھی؟ طلاق دے دی تھی. تو لہٰذا اس صورت میں کیا قسم دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے اور اس عورت کے بیچ نکاح قائم نہیں ہے. تو وہ طلاق، نکاح تو ہوا تھا تو اس نے طلاق دے دی تھی، اب وہ آرام سے قسم اٹھا لے گا کہ واللہ قاضی صاحب اس کے اور میرے درمیان، اس کے اور میرے بیچ قسم نکاح قائم نہیں ہے بھائی. اور اگر مولانا سبب ایسا ہے جو مرتفع ہونے والا نہیں، جو فسخ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں سبب پر قسم دی جائے گی. جیسے ایک مسلمان غلام ہے، اس نے دعویٰ کر دیا اپنے آقا پر کہ اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے، قاضی نے کہا گواہ پیش کرو. غلام کہتا ہے میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. تو آقا کو کیا کھانی پڑے گی؟ قسم کھانا پڑے گی. اب کیا قسم دی جائے، کیا سبب پر یا حاصل پر؟ کہتے ہیں یہاں سبب پر ہی قسم دے دو، اس لیے کہ سبب جو ہے وہ فسخ کو قبول، مسلمان غلام آزاد ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس پر کیا واپس آ جائے، مملوکیت واپس، وہ پھر غلام بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہاں سبب کے فسخ، سبب کے ارتفاع کا امکان نہیں، تو سبب پر قسم دے دو بھائی. تو دیکھیے ویحلق علی الحاصل فی البیع، اور قسم دی جائے گی، قسم اٹھوائی جائے گی حاصل پر بیع اور نکاح کے اندر. نحو مثال کے طور پر یوں کہے گا باللہ، یوں قسم دے گا قاضی باللہ ما بینکما بیع قائم، کہ تم قسم اٹھاؤ خدا کی کہ نہیں تم دونوں کے بیچ بیع قائم بھائی، او نکاح قائم، یا تم دو قسم اٹھاؤ کہ تم دونوں کے درمیان نکاح قائم نہیں ہے فی الحال بھائی. وہ پھر طلاق، اور طلاق میں یوں قسم دلا دے گا ما ہی بائن من کل آنا، تم قسم اٹھاؤ بھائی کہ یہ عورت تم سے جدا نہیں ہے اس وقت بھائی. عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. خاوند کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. تو خاوند کو قسم دی جائے گی مولانا، اور کیا قسم کھائے گا؟ یہ قسم نہیں دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اسے طلاق نہیں دی، کیونکہ اس صورت میں عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میں اس سے جدا ہوں. خاوند کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے سے جدا نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو یہ قسم دیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے طلاق نہیں دی، تو اس صورت میں وہ حق پر ہے، لیکن اس کا قسم کھانے سے وہ انکار کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی اس نے طلاق تو دی تھی، لیکن کون سی طلاق دی تھی؟ رجعی دی تھی، اور بعد میں کیا کر لیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا. تو اب وہ اسے یہ کہیں تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے طلاق نہیں دی، تو وہ تو قسم اٹھانے سے انکار کر دے گا، کیونکہ طلاق تو اس نے دی تھی بھائی، اور تو اس بیچارے کا حق کیا ہوگا؟ مارا جائے گا. لہذا اسے کیا قسم دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ عورت تم سے جدا نہیں ہے یا ہے بھائی. تو عورت تو کہہ رہی تھی میں جدا ہوں، اب خاوند آرام سے قسم اٹھا لے گا کہ قاضی واللہ یہ میرے سے جدا نہیں، کیونکہ طلاق تو دی تھی لیکن میں نے کیا کر لیا تھا؟ رجوع کر لیا. اور طلاق کے اندر یہ قسم دے گا ما ہی بائن من کل آنا، یہ تم سے جدا نہیں ہے اس وقت. وفل غصب، اور غصب کے اندر یہ قسم دی جائے گی ما یجب علیہ کا، بھائی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کی کتاب غصب کر لی مثلا بھائی، غصب، وہ قاضی کے پاس اس کو لے گیا، قاضی نے بھائی اب غاصب سے کہا قسم اٹھاؤ بھائی کہ تم نے اس کی کتاب غصب نہیں کی. نہیں بھائی یہ قسم نہیں دی جائے گی، یہ تو سبب ہے، غصب پر قسم نہ دو بلکہ حاصل پر قسم دو. قاضی کہے گا بھائی تم قسم اٹھاؤ بھائی یہ کتاب کے واپس لینے کا حقدار نہیں ہے، یہ قسم دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے لیکن غصب مرتفع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرتفع. کیسے مرتفع ہو گیا؟ آپ کا کوئی ساتھی آپ کی کتاب غصب کر کے لے گیا لیکن آپ نے بعد میں کہہ دیا چلو بھائی وہ کتاب ہی تمہاری ہو گئی، تو غصب ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ غصب کی جگہ کیا آ گیا؟ ہبہ آ گیا. یا والا نا آپ کتاب لے گیا تھا، آپ نے کہا اچھا چلو بھائی 100 روپیہ دے دو، وہ کتاب ہی آپ کی ہو گئی، تو آپ نے پیسے لے لیے، تو غصب مرتفع ہوا، اس کی جگہ کیا آ گئی؟ بے آ گئی بھائی. تو غصب بھی مرتفع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی سبب پر قسم نہ دو کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے غصب نہیں کیا، اب تو بیچارہ قسم نہیں اٹھائے گا کیونکہ چیز تو اس نے غصب کی تھی پہلے، لیکن وہ غصب کیا ہو چکا، مرتفع، لہذا اب کیا قسم دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ کتاب تم سے واپس لینے کا حقدار نہیں، اب چونکہ بیع ہو چکی ہے تو وہ قسم اٹھا لے گا، قاضی صاحب اللہ یہ مجھ سے کتاب واپس لینے کا حقدار نہیں۔ وفی الغصب اور غصب کے اندر ما یجب علیک ردہ، کہ تم قسم اٹھا کہ تم پر واجب نہیں ہے اس پر کتاب لوٹا، تو اس چیز کو مغصوبہ شے کو واپس لوٹانا، لا علی السببی، سبب پر قسم ان چیزوں میں نہیں دی جائے گی، جیسے بیع میں یہ قسم نہیں دی جائے گی باللہ ما بیعتہ، تو قسم اٹھا کہ تو نے اس چیز کو نہیں بیچا، جی ونحوہ، اور اس جیسے مثل باللہ ما نکح، اب ساروں کی مثالیں ذکر کرتے جائیں گے، بھائی کیا کہا، سبب پر قسم نہ دو، یہ قسم بائے کو یہ قسم نہ دو، متن میں کیا آیا، ما بیعتہ باللہ ما بیعتہ، تو قسم اٹھا کہ تو نے اس چیز کو نہیں بیچا، اور نکاح میں یہ قسم نہ دی جائے باللہ ما نکحتہا، کہ تو قسم اٹھا تو نے اسے نکاح نہیں کیا، نکاح تو اس نے کیا تھا لیکن وہ تو طلاق دے دی تھی، وَبِاللَّهِ مَا تَلَّقْتَهَا، اور یہ قسم نہ دی جائے بھئی طلاق دینے والے، کیونکہ تو قسم اٹھا تو نے اس عورت کو طلاق نہیں دی، کیونکہ طلاق تو اس نے دی تھی لیکن بعد میں کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا، وَبِاللَّهِ مَا غَصَبْتَهُ، اور تو قسم اٹھا کہ تو نے اس چیز کو غصب، کیونکہ غصب تو اس نے چیز کی تھی لیکن بعد میں کیا ہو گئی، بے ہو گئی، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ تَرْتَفِعُ، اس لیے کہ یہ اسباب سارے جو ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں، بِأَنْ بَعَ شَيْئًا، بَعِنْ طور کے بیچا کسی چیز کو، ثُمَّ تَقَايَلَا، تو دونوں نے کیا کر لیا پھر اقالہ کر لیا، فَإِنْ حُلِّفَ عَلَى السَّبَبِ، تو اب اگر قسم دی جائے سبب پر، يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى بھئی، تو مدعی کو کیا ہوگا، ضرر ہوگا بھئی، ہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، و عند ابی یوسف رحمہ اللہ رحمہ ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یحلف علی السبب بھئی، قسم دی جائے گی بھئی سبب پر، فی جمیع ذالکہ، ان تمام صورتوں میں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری صورتوں میں کس پر قسم دو، سبب پر دو، الا عند تاریز المدال، مگر یہ تاریز کا معنی اشارہ کرنا، تاریز کا کیا معنی، مگر یہ کہ مطالعہ اشارہ کر دے، بِأَنْ يَقُولَ بَعِنْ طور کے یوں کہے، اَيُّهَا الْقَاضِ لَا تُحَلِّفْنِي عَلَى السَّبَبْ، اے قاضی مجھ سے سبب پر قسم مت اٹھواؤ، بھئی سبب پر قسم نہیں دلائی جائے گی طرفین کے نزدیک، اس لئے کہ سبب پر قسم دلانے کی صورت میں مطالعہ کو کیا لازم آئے گا، بعض کئی صورتوں میں ضرر لازم آتا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہر صورت میں کس پر قسم دو، سبب پر ہی قسم دو، ہاں اگر مدعی کا ضرر لازم آ رہا ہے وہ خود کیا کر دے گا، قاضی کو اشارہ کر دے گا کہ قاضی صاحب مجھ سے سبب پر قسم نہ اٹھواؤ، تو اس صورت میں پھر کس پر قسم لے لی جائے گی، حاصل پر، فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَبِعُ ثُمَّ يُقِيلُ، اس لئے کہ انسان بساوقات کسی چیز کو بیچ دیتا ہے پھر اقالہ کر لیتا ہے، وَيُطَلِّقُ، اور انسان بساوقات کیا کرتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ، پھر کیا کر دیتا ہے، یا اس طلاق بائن دے دی تھی مولانا عورت کو اور پھر اسے کیا کر لیا ہے، اس آدمی نے نکاح کر لیا ہے، تو اب اگر ہم اس کو کہیں تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے طلاق نہیں دی تو وہ کیا کرے گا، وہ تو قسم اٹھانے سے انکار کر دے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو، وَقِيلَ، اور کہا یہ بھی قول ہے بعض فقہا کا، وہ فرماتے ہیں يُنظرُ إِلَىٰ إِنْكَارِ الْمُدَّعَلَيْهِ، مدعی کے انکار پر نظر کی جائے گی، فَإِنْ أَنْكَرَ سَبَب، اگر وہ کس کا انکار کرتا ہے، سبب کا انکار کرتا ہے، يُحَلَّفُ عَلَيْهِ، تو سبب پر قسم دے دی جائے گی، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ، اور اگر وہ حکم کا انکار کرتا ہے، يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ، تو کس پر قسم دے دی جائے گی، حاصل پر، هَذَا مَا قَالُوا، یہ وہ جو فرمایا فقہاء کرام نے بھئی، وَلِقَائِلٍ، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، يَنْبَغِي أَن يُحَلَّفَ عَلَى السَّبَبِ دَائِمًا، جی یہ علامہ صدر الشریعہ کے اعتراض کر رہے ہیں بھئی، کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ يَنْبَغِي أَن يُحَلَّفَ عَلَى السَّبَبِ دَائِمًا، کہ ہمیشہ کس پر قسم دی جانی چاہیے، سبب پر ہی قسم دی جائے، مناسب یہ ہے کہ ہمیشہ سبب پر ہی قسم دی جائے، وَإِنْ عَرَّضَ الْمُدَّعَلَيْهِ، اور اگر تعریض کرتا ہے مدعی بھئی، مدعی کیا کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ قاضی صاحب کیا کریں، مجھے سبب پر قسم، فلا اعتبار لذلک التاریخ، تو اس تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، لأن غاية ما في الباب، اس لیے کہ اس باب کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہو قد وقع البیع، کبھی کبھار کیا ہو یہ کہ انہو قد وقع البیع، کہ بے واقع ہو گئی ہوگی، ثم وقع الاقالة، تو پھر کیا واقع ہوا ہوگا، اقالة واقع ہوگا ہوا ہوگا، فی دعوی الاقالة یصیر المدعی علیہ مدعیا، تو اقالے کے دعوے کی صورت میں مدعی علیہ کیا بن جائے گا، مدعی بن جائے گا. بھائی دیکھو بیع کے اندر کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے، اقالہ کر لیا جاتا ہے. علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بھائی اوپر متن میں تو آیا کہ بیع وغیرہ میں کس پر قسم دو، حاصل پر، کس پر، اس لیے کہ بیع ایسا سبب ہے جو کبھی کبھار مرتفع بھی ہو جاتا ہے. تو علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیشہ کس پر قسم دی جانی چاہیے، سبب ہی پر قسم دی جانی چاہیے بھائی، کہ یعنی مدعی کو کیا قسم دی جائے کہ قسم اٹھاؤ تم نے اس چیز کو اسے بیچا نہیں، کہ تم نے اسے یہ چیز نہیں بیچی. کہتے ہیں اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بیع ہوئی ہوگی، پھر کیا واقع ہو گیا ہوگا، پھر کیا ہوا ہوگا، پھر اقالہ ہو گیا ہوگا. تو اب مدعا علیہ اس کو ہم کیا قسم دے رہے ہیں، قسم اٹھاؤ تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی، تو بھئی چیز تو اس نے بیچی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا تھا، اقالہ، تو وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، قاضی صاحب میں بیع پر قسم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ بیع تو ہوئی تھی لیکن بعد میں کیا ہو گیا تھا، اقالہ ہو گیا تھا. تو اب کو مدعا علیہ نے اقالے کا دعویٰ کر دیا، مدعا علیہ نے کس کا دعویٰ کر دیا، اقالے کا دعویٰ کر دیا، تو اب مدعا علیہ مدعی بن گیا، اور مدعی کیا بن گیا، مدعا علیہ بن گیا. تو اب اس مدعا علیہ جو مدعی بن گیا اقالے کا، اس پر بینہ آ گئی، یہ بینہ پیش کرے اقالے پر، بات ختم، ہم فیصلہ کر دیں گے اقالہ ہو چکا ہے. اور اگر یہ بینہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر جو مدعا علیہ ہے، پہلے مدعی تھا کیا بن چکا، مدعا علیہ، اس پر کیا آ جائے گی، قسم آ جائے گی، فیصلہ پھر ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی، لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ، زیادہ سے زیادہ اس باب کے اندر جو وہ یہ ہوگا کہ انہ قد وقع البیع، کہ بیع واقع ہوئی ہوگی، ثم وقع الاقالہ، تو پھر اقالہ واقع ہو گیا ہوگا، ففی دعوی الاقالہ یصیر المدعا علیہ مدعیا، تو اقالے کے دعوے کی صورت میں مدعا علیہ کیا بن جائے گا، مدعی بن جائے گا. فعلیہ البینۃ علی الاقالہ، تو اس پر بینہ لازم ہوگی اقالے پر. فإن عجز، اگر وہ بینہ سے عاجز آ جاتا ہے، فعلی المدعی الیمینا، تو مدعی پر کیا لازم ہو جائے گی، یعنی جو پہلے مدعی تھا اب کیا بن چکا، مدعا علیہ، اس پر یمین آ جائے گی. الا اذا ترک النظر للمدعی، بھائی اذا کے بعد فعل محذوف مان لیں، لازمہ، اذا لازمہ، کیا لازم آئے گا، ترک النظر، نظر کا معنی لحاظ رکھنا، رعایت رکھنا، نظر کا کیا معنی، لحاظ رکھنا، رعایت رکھنا. بھائی اوپر کیا ضابطہ ذکر ہوا، بھائی بیع، نکاح، طلاق وغیرہ میں کس پر قسم دی جائے، حاصل پر قسم دی جائے، سبب پر قسم نہ دی جائے. لیکن یاد رکھو، اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر حاصل پر قسم دینے کی صورت میں مدعی کی رعایت بیچارے کی نہیں ہو رہی، تو پھر اس صورت میں سبب پر قسم دے دی جائے. اگر مدعی کی رعایت اس کے اندر نہیں ہے، حاصل پر قسم دینے میں مدعی پر شفقت نہیں ہے، تو کیا کیا جائے، سبب پر قسم دے دی جائے. صورت سمجھ میں آئی، دیکھو ایک آدمی نے دوسرے پر شفے کا دعویٰ کیا، قاضی صاحب اس نے زید سے زمین خریدی ہے اور میں اس زمین کا پڑوسی ہوں، ساتھ ہی میری زمین تھی ہے، لہذا اب مجھے شفے کا حق، توجہ سے سنو بھائی، ایک آدمی نے کیا کہا، دوسرے پر کیا دعویٰ کیا، شفے کا دعویٰ کیا، قاضی صاحب اس نے زید سے زمین خریدی ہے اور ساتھ ہی میری زمین ہے، تو میں پڑوسی ہوا، اور پڑوسی کو ہمارے نزدیک کس چیز کا حق ہوتا ہے، شفے کا، تو وہ شفا کر رہا ہے جوار کی وجہ سے، لیکن یاد رکھو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دیوار کی وجہ سے شفا ثابت، شریک کو تو شفے کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کو شفے کا حق، آج اس دعویٰ کر رہا ہے یہ شفے کا دیوار کی وجہ سے، تو یہاں پر اگر حاصل کیا ہے، حاصل تو اس نے دعویٰ کر دیا، دوسرا انکار کرتا ہے، تو اس پر اس کے پاس بینہ نہیں، اس پر کیا آ جائے گی؟ قسم آ جائے گی. تو یہاں اب قسم اگر ہم اس سے کس پر لیتے ہیں؟ حاصل پر لیتے ہیں، تو اس صورت میں مدعی کی رعایت نہیں، اس پر شفقت نہیں، اس لیے کہ یہ مدعا علیہ تو ہو سکتا ہے شافعی ہو. کیا ہو؟ اور شوافے کے نزدیک بھائی جوار کی وجہ سے شفے کا حق ہوتا ہے، تو یہ آرام سے قسم سبب پہ حاصل پہ قسم اٹھا لے گا، قاضی صاحب اسے شفے کا حق مجھ پر حاصل، اس زمین پر اسے شفے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ آرام سے قسم اٹھا لے گا اور اس بیچارے کا حق مارا جائے گا. تو لہذا جب مدعی پر شفقت نہ ہو حاصل پر قسم کھانے کی صورت میں، تو پھر کس پر قسم دے دی جائے؟ سبب پر. تو اب اس کو سبب پر قسم قاضی دے دے گا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ زمین زید سے نہیں خریدی، تم نے زید سے زمین نہیں خریدی. تو اب مولانا اس صورت میں مدعی کی بھی رعایت ہو گئی، وہ قسم اٹھانے سے کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا، کیونکہ زمین تو اس نے خریدی ہے، تو اس قسم سے تو وہ انکار کر دے گا، لیکن اس قسم سے انکار نہیں کرے گا. کون سی قسم؟ اسے شفے کا حق نہیں، کیونکہ اس کی تو قائل ہی اس بات کا ہے کہ جوار کی وجہ سے کسی کو شفے کا حق نہیں ہوتا، تو اس بیچارے کا مدعی کا حق مارا جاتا ہے. لہذا اب وہاں حاصل پہ قسم نہ دو، بلکہ کس پہ قسم دے دو؟ سبب. یا اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے عورت کو کیا دے دی ہے؟ طلاق بائن دے دی ہے، اور طلاق بائن کی صورت میں ہمارے نزدیک عدت کے اندر نفقہ کس پر ہے؟ خاوند پر ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفقہ خاوند پر نہیں ہے. اب عورت نے دعویٰ کیا، قاضی صاحب اس کا میرا اس نے مجھے طلاق دی ہے، میرا نفقہ نہیں دے رہا. اب قاضی اس سے یہ قسم نہ اٹھوائے بھائی حاصل پر کہ تم قسم اٹھاؤ اس تم پر اس عورت کا نفقہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آرام سے قسم اٹھا لے گا، وہ تو شافی ہے، اس کے نزدیک تو طلاق بائن کی صورت میں نفقہ آتا ہی، تو وہ قسم اٹھا لے گا کہ واللہ قاضی صاحب میرے اوپر اس عورت کا نفقہ واجب. تو حاصل پر قسم اٹھا لی اس نے اور عورت یعنی مدعیہ کا حق مارا گیا، تو اس صورت میں مدعیہ کے چونکہ رعایت نہیں حاصل پر قسم کھلانے میں، تو لہذا کس پر قسم اٹھا لو؟ سبب پر. تو وہ قسم اٹھائے واللہ قاضی صاحب میں نے اسے طلاق بائن نہیں دی. اب مولانا طلاق تو اس نے دی ہے، وہ انکار کر دے گا تو عورت کو اس کا حق مل جائے. تو عبارت مطلعی مولانا الا اذا لازما، یہ محذوف فعل نکال لیں، الا اذا لازما جب لازم ہو ترک النظر للمدعی، مدعی کی رعایت کے ترک لازم آتا ہو. کس صورت میں ترک لازم آتا ہو؟ حاصل پر قسم کھلانے میں اگر مدعی کی رعایت سے ترک کرنا لازم آتا ہو. فیحلف علی السبب، تو اس صورت میں قسم کس پر دلائی جائے گی؟ سبب پر. کداو شفات بالجوار، جیسے کہ شفا کا دعویٰ جوار کی وجہ سے، ونفقت المبتوتتی، اور جیسے نفق مبتوتہ بتہ کے معنی ہوتے ہیں منقطع کرنا، جدا کرنا، تو مبتوتہ وہ عورت جسے جدا کر دیا گیا یعنی طلاق بائن دے دی گئی ہے، اور اسی طرح مولانا طلاق بائن والی کے نفقے کے دعوے کی صورت میں والخصم لا یراہما بے، اس حال میں کہ فریق مخالف جو ہے لا یراہما، وہ اس کے ان دونوں کی رائے نہیں رکھتا، یعنی ان دونوں چیزوں کا قائل نہیں ہے، تو اس صورت میں حاصل پر قسم دینے کی صورت میں مدعی کی رعایت نہیں، تو کس پر قسم دے دو؟ سبب پر. ایحلف علی الحاصل، یعنی قسم دی جائے گی حاصل پر، ان اوپر والی تمام صورتوں میں حاصل پر قسم دی جائے گی، الا یلزم من الحلف علی الحاصل، مگر یہ کہ لازم آتا ہو حاصل پر قسم اٹھانے سے ترک النظر للمدعی، مدعی کی رعایت کا ترک کرنا لازم آتا ہو. فحینئذ یحلف علی السبب، تو اس صورت میں قسم دلائی جائے گی کس پر؟ سبب پر قضاو شفت بالجواری جیسے جوار کی وجہ سے شفے کے دعویٰ میں فَإِنَّهُ يُمْكِنُ وَيُحَلِّفَ عَلَى الْحَاصِلِ اس لئے کہ ممکن ہے مدعی قسم کھا لے فَإِنَّهُ يُمْكِنُ وَيُحَلِّفَ عَلَى الْحَاصِلِ اس لئے کہ ممکن ہے وہ قسم اٹھا لے مدعی کس پر حاصل پر حاصل پر قسم اٹھا لے کیا حاصل یہ کہ انہو لا یجب شفا تاخ اس شفا واجب نہیں کیوں بنان المذہب شافی بنابر مذہب شافی کے فَإِنَّ شُفَتَ لَا تَثْبُتُ بِالْجِوَارِ عِنْدَهُ اس سے کہ شفا ثابت نہیں ہوتا جوار کی وجہ سے ان کے نزدیک فَيُحَلَّفُ الْمُشْتَرِ عَلَى السَّبَبْ تو قسم دی جائے گی مشتری کو کس پر سبب پر یوں کھاؤ قسم کھاؤ بِاللَّهِ مَشْتَرَيْتَ هَذِهِ الدَّارَ قسم اٹھا کہ تم نے اس گھر کو نہیں خریدا جی وَقَذَا اِذَا تَعَتِ نَفَقَتَ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ اسی طرح اگر ایک عورت دعویٰ کرتی ہے نفقے کا طلاق بائن کی وجہ سے کل خلعی جیسے کہ خلع ہے تو خلع بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے تو اس کی وجہ سے ایک عورت نفقے کا دعویٰ کرتی ہے فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ النَّفَقَةُ عِنْدَ شَافِ اس لئے کہ اس صورت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وَتَجِبُ عِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک ثابت ہوتا ہے فَإِنْ حُلِّفَ پس اگر اس کو قسم یہ قسم دلائی جائے بِاللَّهِ مَا تَجِبُ عَلَيْكَ النَّفَقَةَ کہ بِاللَّهِ تجھ پر نفقہ واجب تم قسم اٹھا کے تم پر نفقہ واجب نہیں فَرُبَّمَا يَحْلِفُ عَلَى مَذْهَبِ شَافِعِ تو بسا کا تو قسم اٹھا لیتا ہے کس پر مذہب شافعی پر تو اس بیچارے کا عورت کا حق مارا جاتا ہے لہذا فَيُحَلَّفُ عَلَى السَّبَبْ تو اس کو قسم دی جائے گی کس پر سبب پر کہ بِاللَّهِ مَا تَلَّقْتَهَا طَلَاقًا بَائِنًا تو قسم اٹھا کے تو نے اسے طلاق بائن نہیں دی وَقَذَا فِي سَبَبِ اللَّا يَرْتَفِعُ كَعَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعِيَتْ كَهُ اور اسی طرح ہے بھئی اوپر والے مسئلوں میں جب مدعی کی رعایت نہ ہو تو کس پر قسم دی جائے گی اسی طرح قَذَا فِي سَبَبٍ لَا يَرْتَفِعُ ایسا سبب جو مرتفع ہونے والا نہیں اس میں بھی کس پر قسم دی جائے گی عَبْدٍ مُسْلِمٍ جیسے ایسا غلام جو مسلمان ہے يَدْعِ عِتْقَهُ دعویٰ کس کا کرتا ہے اپنی ایک غلام ہے مسلمان بھئی اس نے کیا کر دیا اپنے آقا پر آزادی کا دعویٰ کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو بھئی قسم تو کس پر دی جاتی ہے حاصل پر لیکن یہاں پر سبب ایسا ہے جو مرتفع نہیں ہو سکتا مسلمان غلام تھا بھئی اس کو ایک دفعہ کیا مل گئی آزادی مل گئی تو آپ دوبارہ اس پر رقیت نہیں آسکتی دوبارہ رقیت نہیں آسکتی بھئی تو یہاں عتق عتق ہے اس کی حریت کا سبب عتق کیا ہے اس کی حریت کا اسے آزاد کیا گیا تو وہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا تو عتق جو ہے یہ ایسا سبب ہے مسلمان غلام کے لیے جو کبھی مرتفع یہ عتق ختم ہو جائے اور دوبارہ کیا آ جائے دوبارہ کیا اس پر آ جائے غلامی سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دیکھو یہ غلام تھا آقا نے کیا کر دیا جی آزاد کر دیا آزادی کے بعد اب پھر اس پر رقیت والی صورت ممکن تھی بھئی کیسے ممکن تھی کہ یہ مرتد ہو جاتا اور مرتد ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ کیا کر لیا جاتا مرتد ہو جاتا تو اب اس کو دوبارہ غلام بناتے لیکن بھئی مرتد ہونے کے بعد تو اب اس کو کیا کر دیا جائے گا مہلت دی جائے گی اگر واپس مسلمان ہوتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اور غلام دوبارہ نہیں بنتا اور اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں لوٹتا تو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا لہذا اس صورت میں یا تو قتل ہے یا توبہ ہے اور تیسرا کوئی راستہ ہی اگر قتل ہوا تو اس کی بقا نہیں اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر غلامی نہیں آئے گی بلکہ کیا رہی گا پہلے کی طرح آزادی رہے گا تو یہاں پر اب یہ جو آزادی ایک دفعہ آگئی یہ اب مرتفع نہیں ہو سکتی بھئی تو یہاں پر کس چیز پر اب قسم دی جائے بھئی سبب پر تو یہ معنی ہے اور اسی طرح سبب پر قسم دی جائے گی بھئی فی سبب لا یرتفع ایسے سبب کے اندر جو مرتفع نہیں ہوتا کعب دن مسلمی یدعیت کا ہو جیسے ایسا مسلمان غلام ہے جو دعویٰ کرتا ہے اپنی آزادی کا فَإِنَّ الْمَوْلَى يُحَلَّقُ، اس لئے کہ مولا کو یہ قسم دی جائے گی، یا جی یہ یوں قسم، فَإِنَّ الْمَوْلَى يَحْلِفُ، مولا کیا ہے یہ قسم اٹھائے گا، جیسے بھی پڑھ لیں درست ہے، سمجھ میں ہے، يَحْلِفُ پڑھو بِاللَّهِ مَا أَعْتَقْتُهُ، بھئی پھر متقلم کا صیغہ پڑھو کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم، مَا أَعْتَقْتُهُ، میں نے اسے آزاد نہیں کیا، اور اگر يُحَلَّفُ پڑھو تو آقا کو قسم دی جائے گی، کیا قسم دی جائے گی، کہ تُو قسم اٹھا بِاللَّهِ مَا أَعْتَقْتَهُ، کہ تُو نے اس کو آزاد نہیں کیا، تو یہ قسم اس کو دی جائے گی، فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَتَ إِلَى الْحَلْفِ عَلَى الْحَاصِلِ، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے حاصل پر قسم اٹھانے کی، لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يُمْكِنُ ارْتِفَاعُهُ، اس لیے کہ یہ جو ہے آزادی مسلمان غلام کے لیے یہ ایسا سبب ہے جس کا ارتفاع ممکن نہیں، فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ اِذَا اُعْتِقَ لَا يُسْتَرَقُ، اس لیے کہ مسلمان غلام کو جب آزاد کر دیا جائے لا يُسْتَرَقُ تو پھر دوبارہ اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، وَفِي الْأَمَتِ وَالْعَبْدِ الْكَافِرِ عَلَى الْحَاصِلِ، اور باندی اور کافر غلام کے اندر بھئی قسم جو دی جائے گی وہ حاصل پر دی جائے گی، باندی اور کافر غلام، باندی جو بھی ہو والا نہ، سمجھ میں آیا، تو باندی کے اندر مسلمان باندیوں مثلا یا اسی طرح کافر غلام ہے، ان کو انہوں نے کس چیز کا دعویٰ کیا بھئی، آزادی کا، کہ ہم کیا ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو یہاں سبب پر قسم نہیں دی جائے گی کہ آقا کو کہا جائے تو یہ قسم اٹھا کہ واللہ باللہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا بھئی، کیونکہ اگر آزاد کیا بھی ہو پھر بھی کیا بن سکتے ہیں، یہ دونوں غلام بن سکتے ہیں بھئی، تو یہاں حاصل پر قسم دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ آزاد اس وقت نہیں ہے بھئی، جی تو ان دونوں میں رقیت دوبارہ آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے آگے بیان کریں گے، وَفِي الْأَمَدِ وَالْعَبْدِ الْكَافِرِ عَلَى الْحَاصِلِ، جی اور قسم پر قسم دی جائے گی باندی اور غلام کے مسئلے میں، عَلَى الْحَاصِلِ حاصل پر، لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَرْتَفِعُ فِيهِمَا، اس لیے کہ سبب جو ہے یعنی عتق جو ہے کبھی کبھی اٹھ بھی جاتا ہے ان دونوں میں، یعنی عتق ختم ہو کر دوبارہ کیا آ جاتی ہے، رقیت آ جاتی ہے، بھئی عتق کیسے اٹھ جاتا ہے، آزادی کیسے ختم ہو سکتی ہے، کہتے ہیں اما فی الامتی، باندی کے اندر جو ہے، فَبِرْرِدَّتِ وَاللِحَاقِ الٰى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ السَّبْيِ، باندی کے اندر مرتد ہونے کے ساتھ، وَاللِحَاقِ الٰى دَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب جانے سے، ثُمَّ السَّبْيِ، اور پھر قیدی بننے سے، پھر قیدی قید کر دینے سے بھئی، تو وہ مرتد ہو جاتی ہے مثلا فرض کرو اور دار الحرب کر چلی گئی، پھر جنگ ہوئی اور قیدی بنا کر لائی گئی، تو دیکھو ایک پہلے آزاد کی گئی تھی لیکن وہ آزادی کیا ہو گئی، ختم، اور دوبارہ کیا آگئی، رقیت بھئی، وَأَمَّا فِي الْعَبْدِ الْكَافِرِ، باقی عبد کافر کے اندر بھئی آزادی کیسے ختم ہو سکتی ہے، کہتے ہیں فَبِنَقْضِ الْعَهْدِ، کس کو توڑنے سے، عہد کو بھئی توڑنے سے، بھئی وہ ذمی ہے، ہم نے کیا لیا ہے، ہم نے ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، ہم نے ذمہ لیا ہے، تو وہ اس عہد کو توڑ کر کدھر چلا جاتا ہے، دار الحرب، فَبِنَقْضِ الْعَهْدِ، تو وہ ذمیت کا وہ جو عہد ہے اس کو توڑ دیتا ہے، ذمیت کے عہد کو توڑنے، وَاللِحَاقِ الٰى دَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب چلے جانے، ثُمَّ السَّبْيِ، اور پھر قید کر دینے سے، اس سے کیا اٹھ گیا، وہ سبب یعنی عتق اٹھ گیا، دوبارہ قیدی بن گیا، وَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ مَنْ وَرِثَ شَيْئًا فَدْعَاهُ آخَرُ، بھئی دیکھو ایک آدمی کو ایک چیز قطعی طور پر پتا ہو تو وہ اس کے قطعیت پر قسم اٹھاتا ہے، لیکن اگر قطعی طور پر کسی چیز کا قطعی طور پر اسے پتا نہیں تو وہاں پر قسم علم پر دی جاتی ہے، کس پر قسم دی جاتی ہے، مثلا دیکھو بھئی دو بھائی تھے بھئی، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کا ایک غلام تھا جو دوسرے بھائی کو مل گیا، یا یوں کرو باپ کا غلام تھا مرنے کے بعد وہ کس کو ملا بھئی، بیٹے کو ملا، اب بعد میں ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ غلام تو میرا ہے، تمہارے باپ نے مجھ سے غصب کیا تھا بھئی، کیا کیا تھا، غصب کیا تھا، تو اس صورت میں بیٹے کو یہ قسم نہیں دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ اس غلام کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کو کیا پتا ہے وہ اس غلام کا حقدار ہے یا حقدار، اس کو تو غلام باپ کی طرف سے ملا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ باپ نے کہاں سے غلام حاصل کیا تھا، تو اس صورت میں قطعیت پر قسم نہ دی جائے قطعی چیز پر، بلکہ کس پر قسم دی جائے؟ علم پر، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ اس غلام کا مستحق ہے، تم قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ اس غلام کا مستحق. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ بخلاف اس کے کہ اگر اس مثلا کسی آدمی کو دوسرے نے غلام تحفے کے طور پر دے دیا، یا اس نے اسے غلام کو خرید لیا، جب تحفے کے طور پر دیا تب بھی ملک قطعی طور پر حاصل ہوتی ہے، یا خریدی جائے تو تب بھی ملک کیا ہوتی ہے؟ قطعی طور پر حاصل ہوتی ہے. اب کوئی اس پر دعویٰ کرتا ہے تو اب علم پر قسم نہیں دیں گے، بلکہ کس پر دیں گے؟ قطعی طور پر وہ قسم اٹھائے گا کہ قاضی صاحب یہ اس غلام کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس غلام کو خریدا ہے. یہ معنی ہے یحلق علی العلم، اور قسم دی جائے گی علم پر، من اس شخص کو، ورثہ شیئن، جو وارث ہوا کسی چیز کا، فدعاہ آخر، پھر کیا کیا دوسرے نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا، وعلی البتاتی، اور قطعی چیز پر قسم اٹھا دی جائے گی، ان وہی بلہو اوشتراہو، اگر اس کو وہ چیز ہبہ کی گئی ہے یا اس نے اس چیز کو خریدا ہے. البتات القطع، بتات کیا مراد ہے؟ قطعی مراد ہے بھئی. فالموہوب لہو والمشتری، فالموہوب لہو جس کو چیز دی گئی، والمشتری اور جس نے چیز خریدی، یحلفانی ان دونوں کو قسم دی جائے گی کہ باللہ لیس ہذا ملکن لکا بھئی، یا یوں کہیں یحلفانی، یہ دونوں کیا قسم، یہ دونوں قسم اٹھائیں گے، یہ دونوں کیا کریں گے، قسم اٹھائیں گے. تو یہ دونوں ہیں مدعی، اور مدعی کو کیا کہیں گے، قسم، کیسی قسم اٹھائیں گے اس کے سامنے، کہ باللہ لیس ہذا ملکن لکا، کہ خدا کی قسم یہ تیری ملکیت نہیں ہے. فعدم الملک مقطوع به، دیکھو عدم ملک قطعی ہے یہاں پر، کیا ہے، یقینی ہے، یقینی قسم اٹھا رہے ہیں کہ واللہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. بخلاف الوارث، بخلاف وارث کے، فإنه يحلف بالله، یا وہ فإنه يحلف پڑھیں یہاں بہتر ہے، فإنه يحلف، اس لیے کہ وہ یہ قسم اٹھائے گا، باللہ لا اعلم انہ ملک لکا بھئی، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اے مدعی کہ یہ چیز تیری، یہ غلام تیری ملکیت ہے. جی تو علم پر قسم اٹھائے گا، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْعِلْمَ بِالْمِلْكِ، اس لیے کہ وہ علم بالملک کی کیا کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے ملکی کے جاننے کی. ہاں کیوں، وَعَدَمُ الْمِلْكِ لَيْسَ مَقْتُوعًا بِهِ، اور یہاں پر عدم ملک قطعی نہیں ہے، فی کلامی ہی، اس وارث کے کلام میں. سمجھ میں آیا، کیونکہ اس کو یقینی طور پر، یقینی کا بات کا اسے علم ہی نہیں ہے بھئی، یقینی بات وہ کر ہی نہیں سکتا بھئی. وَصَحَّ فِدَاءُ الْحَلْفِ وَالصُّلْحُ مِنْهُ وَلَا يُحَلَّفُ بَعْدَهُ. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا بھئی، دعویٰ کر دیا، اب مدعی کے ذمہ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اب مدعی سے بینہ طلب کی گئی، اس کے بعد بینہ نہیں تھی تو مطالعے پر کیا آگئی بھئی، قسم آگئی. اب مدعی پر جب قسم آئی تو مدعی کہتا ہے بھئی تم یوں کرو، میرے سے 50,000 روپے لے لو اور میں قسم، میرے سے قسم طلب نہ کرو، مجھے چھوڑ دو. دوسرا مدعی قبول کر لیتا، چلو لاؤ بھئی 50,000 دے دو اور قسم میں کیا کرتا ہوں چھوڑ. تو دیکھو اس نے فدیہ دے دیا اپنی قسم کا. یہ دوسری صورت، مدعی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، مدعی اس کو کہتا ہے بھئی تم قسم نہ اٹھاؤ، اس کے بجائے مجھے کیا کر دو، صرف دعویٰ تو 1,00,000 ہے، تم مجھے 50,000 دے دو، میں تمہارے ساتھ صلح کر دیتا ہوں اور تم سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا بھئی، کیونکہ قسم تو مدعی کا حق ہے تو وہ خود صلح کرنا چاہتا ہے. تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھئی وہ صلح کر سکتا ہے، دوسرے نے قبول کر لیا تو اس سے 50,000 لے لے اور قسم کیا ہو گئی؟ اس سے ختم ہو گئی۔ اب اس سے قسم بعد میں دوبارہ کہتے ہیں قسم کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی کہتے ہیں نہیں بھئی اب دوبارہ مطالبہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ فدیہ دے چکا ہے یا یہ اس سے صلح کر چکا ہے۔ یہ معنی وصح فداء الحلف، اور صحیح ہے قسم کا فدیہ دینا، وصح منہ، اور صحیح ہے بھئی قسم پر کیا کرنا؟ صلح کرنا۔ ولا يحلف بعده، اور اس کے بعد دوبارہ قسم نہیں دی جائے گی۔ اذا توجہ الحلف، جب متوجہ ہو گئے حلف مدعا لے پر، فقالت مدعا لے کہتا ہے اعطیت هذه العشرۃ، میں دیتا ہوں یہ 10 درہم فداء من الحلف بطور فدیہ کے قسم سے۔ وقبل الاخر، اور دوسرے نے یعنی مدعی نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ او قال المدعی، یا مدعی اس مطالعے سے کہتا ہے صالحت عن دعوی الحلف علی کذا، میں صلح کرتا ہوں قسم کے دعوی پر سے علی کذا اتنے مال پر، یعنی مجھے 10 درہم دے دو یا اتنے دے دو۔ وقبل الاخر، اور دوسرے نے یعنی مطالعے نے کیا کر لیے؟ قبول کر لیے۔ صحہ، تو یہ قبول کرنا صحیح ہے۔ وساقط حق الحلف، اور حلف کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ اب مدعی کو دوبارہ قسم لینے کا حق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ بھائی جی جی جی، سبب اٹھ بھی تو سکتا ہے۔ آپ نے کیا کہا وہ فی الامتی والعبد الکافری، میں اگر سبب پر قسم دی جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ دیکھو باندی نے دعویٰ کر دیا کہ میں تو آزاد ہوں، اب آقا کو آقا کیا کہہ رہا ہے؟ باندی کہتی ہے اس شخص نے مجھے آزاد کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اب اگر اس کو یہ قسم دیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے آزاد نہیں کیا، تو وہ تو قسم سے انکار کر دے گا بھائی، اور اس کا حق بھی مارا جائے گا، قسم سے بھی انکار کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دفعہ آزاد کیا تھا اس باندی کو، لیکن یہ باندی پھر کدھر کی مرتد ہو کر کدھر چلی گئی؟ دار الحرب چلی گئی۔ پھر کیا ہوئی؟ وہاں پر سے قیدی ہو کر آئے اور دوبارہ کیا بنا دی گئی؟ باندی بنا دی گئی، اور اس نے دوبارہ اس کو کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ تو یہ آزاد بھی کر چکا ہے ایک دفعہ، لیکن پھر بھی یہ اس وقت کیا ہے؟ اس کی باندی۔ اب اگر ہم اس کو کہتے تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے آزاد نہیں کیا، وہ یہ قسم اٹھائے گا؟ اس نے تو کیا کیا تھا ایک دفعہ، تو وہ اس قسم سے انکار کر دے گا، اور قاضی کیا فیصلہ کر دے گا؟ یہ باندی آزاد۔ تو اس بیچارے کا حق مارا گیا اگر ہم سبب پر قسم دیتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ اس لیے کہ یہاں سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو سکتا ہے۔ چلیے مولانا، حالف المرام، اللہ علم حقیقت الکلام۔